وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. میرا بیان تکبر سے متعلق چل رہا ہے. تکبر کے جو بڑے بڑے اسباب ہیں وہ بیان کر رہا تھا, ان میں سے دو بیان کر چکا ہوں. ایک تو یہ کہ علم یہ تکبر کا سبب بنتا ہے, دوسرا یہ بیان کیا تھا کہ مال یہ تکبر کا سبب بنتا ہے. آج تیسرا سبب بیان کرنا ہے اور آج انشاءاللہ اسے ختم کر دوں گا. تیسرا سبب ہے حسن و جمال, خوبصورتی. اس سے بھی انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے, بالخصوص یہ تکبر عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے, مردوں میں ان کی نسبت کم ہے, لیکن عورتوں میں سب سے زیادہ تکبر اسی کا ہوتا ہے, ایک تو مال و دولت کا اور ایک حسن و جمال کا. اور شاید ہی کوئی ایسی عورت دنیا میں ملے جو اپنے آپ کو حسین و جمیل نہ سمجھتی. اس لیے ان میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے جو وہ عطا فرما دیتا ہے اپنے بہت سے بندوں کو. اور انسان ویسے بھی تمام مخلوقات میں حسین و جمیل ہے, اس قدر حسن و جمال کسی اور مخلوق میں نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس کو پیدا کیا, اس کو بنایا, اور اس کے ایک ایک جوڑ کو اور ایک ایک رگ و ریشے کو اللہ تعالیٰ نے نہایت مناسب اور موزوں انداز میں رکھا. ایسی صورت اللہ نے عطا فرمائی کہ دوسری مخلوقات میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ایک خاص قسم کا بہترین سانچہ اور سانچہ ہے جس میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا. ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی انسان کے اندر حسن و جمال موجود ہے. اللہ نے وہ عطا فرمایا. مردوں کو تو اس کی طرف توجہ ذرا کم ہوتی ہے, البتہ نوجوانوں کو اور جوانوں کو اس کی فکر زیادہ رہتی ہے, لیکن عورتوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے. اس سے بھی تکبر پیدا ہوتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اصلاح نہ ہوئی ہو تو یہ چیز ہے بھی تکبر کی. مگر یہ سوچنا چاہیے کہ حسن صورت اور یہ جمال کیا اپنی اختیاری چیز ہے کہ جو چاہے اپنے آپ کو حسین و جمیل بنا لے, اور جس کا دل چاہے وہ اپنے آپ کو قبیح اور بدصورت بنا لے. ایسی چیز کے جو بالکل غیر اختیاری ہے, عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر تکبر نہ ہونا چاہیے. اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کسی دوسرے شخص کے پاس مال موجود ہو, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہ ہو, اور ہم اس مال پر تکبر کرنے لگے. کسی کو اللہ نے علم عطا فرما دیا, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, اور ہم اس کے اوپر تکبر کرنے لگے. وہ تو اختیاری چیز نہیں. غیر اختیاری چیزوں پر تکبر کرنا اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, یہ تو عقل کے خلاف ہے. پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ حسن و جمال جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے یہ عارضی ہے. جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے بطن مادر سے تو دیکھنے کے لیے اس کی کیا شکل و صورت ہوتی ہے اور کیسا ہوتا ہے. اس وقت وہ اس حال میں نہیں ہوتا کہ اس کو حسن و جمال کہا جائے. رفتہ رفتہ اس میں نشو و نما پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حسن و جمال بھی اس کے اندر آتا چلا جاتا ہے. جواری تک پہنچتا ہے تو حسن و جمال زیادہ ہو جاتا ہے, شباب تک اور انتہا تک پہنچ جاتا ہے, مگر چند سال کے بعد پھر اس کے اندر کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بوڑھا ہونے کے بعد حسن و جمال کا نام نہیں رہتا. بالکل آدمی کسی اور صورت میں پہنچ جاتا ہے. یہی حال عورتوں کا بھی ہے کہ وہ بھی اسی حال میں آ جاتی ہیں. وہ دوسری بات ہے کہ وہ اپنے چہرے کی زیبائش اور آرائش کے لیے کچھ چیزیں استعمال کریں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حسن و جمال اس کو نہیں کہا جاتا. جو مصنوعی چیزیں اختیار کر کے حاصل کیا جائے, حسن الحضارت مجلوبم بے تبریت وفل بداوت حسن الغیر مجلوبی. شاعر کہہ رہا ہے کہ شہروں کے اندر جو حسن ہوتا ہے وہ نقش و نگار اور زیبائش اور آرائش کی وجہ سے حاصل کیا جاتا ہے, یعنی مصنوعی ہوتا ہے, حقیقی نہیں ہوتا. لیکن وہ حسن البداوت مجلوب, وہ حسن البداوت غیر مجلوبی, اور اصلی حسن جو ہوتا ہے وہ دیہاتوں میں ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر کسی قسم کی آرائش اور زیبائش اختیار نہیں کی جاتی. تو یہ حسن کے جس کو مصنوعی چیزوں کے ذریعے حاصل کیا جا رہا ہے ویسے ہی عارضی, ایک گھنٹے دو گھنٹے چار گھنٹے دس گھنٹے ایک دن دو دن رہے گا پھر ختم. لیکن وہ حقیقی حسن جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اس کو کچھ تھوڑی پائیداری حاصل ہوتی ہے لیکن وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. عمر کے زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ بس یہی کیفیت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے کہ بعض بوڑھوں کو میں نے دیکھا کہ ان کو اپنی صورت دیکھ کر نفرت ہوتی, اس قدر وہ بدصورت ہو جاتے تھے. لیکن اللہ کے نیک بندے جو ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے, ان کے چہروں پر یہ بات نہیں آتی. ان کے چہرے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیے ہوئے نور سے منور ہوتے ہیں اور حسین و جمیل ہوتے ہیں. آپ نے بھی بہت سے بزرگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو کیفیت ان کے چہرے کی جوانی میں تھی وہی کیفیت بڑھاپے میں رہی, بلکہ جیسے جیسے موت قریب آتی چلی گئی ان کے چہروں پر نور بھی زیادہ چمکنے لگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند گھنٹے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ اٹھا کر دیکھا مسجد میں. تمام صحابہ کرام نماز فجر میں مشغول تھے, صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے. صحابہ کرام کی تو چونکہ نظر لگی رہتی تھی ہر وقت آپ کے حجرہ مبارکہ کی جانب, اس لیے انہوں نے بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو رہے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرے انور پر اس قدر آب و تاب تھی، بالکل آخری وقت ہے، چند گھنٹے کے بعد وصال ہونے والا ہے، اس قدر آب و تاب اور رونق تھی، اس قدر نور تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے قرآن کریم کا صفحہ، اس قدر منور اور چمکدار، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا وقت آتا رہتا ہے نیک بندوں پر، ان کا حسن و جمال، ان کا نور، ان کے چہرے کی آب و تاب اور ان کے چہرے کی رونق اور زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اپنے بزرگوں کا اللہ تعالیٰ ان کے مقامات بلند فرمائے، یہی حال ہم نے دیکھا، اور اپنے بڑوں سے اوپر والے بزرگوں کا بھی یہی حال سنا کہ چہرے پر وہ رونق آتی چلی جاتی تھی کہ دیکھنے والے حیرت زدہ ہوتے تھے۔ تو اصلی حسن و جمال تو حضرت یہ ہے جو کبھی ختم ہوتا ہی نہیں، اور ظاہر ہے کہ جب دنیا میں وہ اس طریقے سے حسین و جمیل رہے تو آخرت میں تو ان کے چہرے اور زیادہ منور ہوں گے اور زیادہ حسن و جمال ان کے اندر ہوگا۔ تو اصلی حسن و جمال تو یہ ہے جو ایمان کی بدولت، اعمال صالحہ کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے اور اپنی ابدیت کو ہر مقام پر ظاہر کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ حسن و جمال سفید چمڑی اور سفید جلد میں نہیں ہے، سیاہ جلد والا اور سیاہ چمڑی والا بدصورت نہیں ہوتا۔ آپ نے تو شاید نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے مولانا تقدیر احمد عثمانی رحمہ اللہ پر، کتنے اونچے درجے کے بزرگ اور عالم تھے، صاحب نسبت بزرگ تھے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی جانب سے خلیفہ مجاز تھے، بیعت ارشاد کا سلسلہ بھی ان کا جاری تھا، اگرچہ وہ اس میں مشہور نہیں ہوئے۔ اور ایسا ہوتا ہے جب کسی پر کوئی وصف غالب آ جاتا ہے تو دوسرا وصف اس کے مقابلے میں مغلوب ہو جاتا ہے۔ علامہ عثمانی رحمہ اللہ پر علم غالب تھا، صفت علم ان کے اوپر غالب تھی، ان کی باتیں علمی باتیں ہوا کرتی، ان کی گفتگو علمی گفتگو ہوتی تھی۔ حضرت عثمانی کا چہرہ کالے رنگ کا تھا، ان کی جلد سفید میں تھی، لیکن اللہ نے کیا نور عطا فرمایا تھا کہ بس دیکھنے والا دیکھتا ہی رہتا تھا۔ تو سفید چمڑی اور سفید جلد میں نہیں ہے حسن و جمال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی سیاہ رنگ کے تھے اور ان کے ماں باپ بھی سیاہ رنگ کے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ حسن و جمال ان کو عطا فرمایا تھا کہ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ہو اب سید ہونا، یہ تو ہمارے سردار، یہ تو ہمارے سردار۔ اصل حسن و جمال تو اللہ کی جانب سے عطا ہوتا ہے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو، جب جن چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیجیے کہ ایک کالے رنگ کا مومن ہے جو عمل صالح کرتا ہے اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش اور فکر میں لگا رہتا ہے، اور ایک سفید رنگ کا مسلمان ہے کہ جس کو اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ان دونوں کے چہروں میں جاذبیت کے اعتبار سے بڑا فرق ہو، اس عمل صالح کرنے والے کا چہرہ جاذب ہوگا، جبکہ اس دوسرے سفید چمڑے والے کا چہرہ اتنا جاذب نہ ہو اور اس سے بھی زیادہ واضح مثال کہ یورپ کی جو اقوام ہیں ان میں اکثریت سفید چمڑے والوں کی بڑے سفید ہوتے ہیں, ان کو اور ایک مومن کو بٹھا دیجیے, ان کی صورت دیکھ کر میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ نفرت پیدا ہوتی ہے. حسن جمال کیا ہے؟ حسن جمال کو جاذب کو کہتے ہیں, جو جذب کر لے انسان کے قلب کو اسے کہتے ہیں حسن جمال. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں سب سے زیادہ اونچے حسین و جمیل تھے, آپ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہ پیدا ہوا نہ ہوگا, ظاہر کے اعتبار سے بھی باطن کے اعتبار سے بھی. آپ نے پڑھی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کہ جب آپ کو کوئی دیکھتا تھا نظر نہیں ہٹا سکتا تھا, اس قدر جذب تھا آپ کے چہرے اندر کشش, اور یہ کشش ایسی کشش تھی کہ ساتھ ساتھ اس کے ہیبت بھی تھی کہ دیکھنے والا دیکھ تو رہا ہے لیکن ہیبت بھی اس کے قلب میں آ رہی ہے. ہمارے مصائب نے لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود احادیث کے اندر ان کے حسن و جمال کا وصف آیا, حدیث بخاری میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ معراج کی رات میں میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی, لقد اعطی شطرم من الحسن, اللہ نے آدھا حسن نے عطا فرما دیا. لیکن ہمارے مصائب لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ ان سے بھی زیادہ حسن و جمال تھا. ایک حسن و جمال تو وہ ہوتا ہے جو اول نظر میں مرغوب کر لے اور کھینچ لے, دوسرا حسن و جمال وہ ہوتا ہے کہ جس قدر زیادہ غور کرتا رہے دیکھتا رہے کشش بڑھتی رہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی قسم کا حسن و جمال ملا تھا کہ پہلی ہی نظر میں دیکھنے والے مبہوت ہو جاتے تھے, حیران ہو جاتے تھے, بلکہ وقت کان آئے دیے ہوں آپ بھی کاٹ لیے انہوں نے پہلی ہی نظر میں دیکھنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حسن تھا لیکن ایسا نہ تھا, بلکہ ایسا تھا کہ آدمی دیکھے اور غور کرتا رہے دیکھتا رہے تو اس کی جاذبیت اور اس کی کشش اور زیادہ ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن نے تو یہ اثر کیا کہ زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور ہاتھ کاٹ لیے, اس قدر وہ مضبوط ہو گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دلوں کو کاٹ دیتا, تو اللہ اپنے نیک بندوں کو یہ عطا فرماتے ہیں. اور جس قدر بھی اعمال صالحہ میں ترقی ہوتی رہے, اللہ کی رضا جوئی میں ترقی ہوتی رہے, حسن و جمال میں ترقی ہوتی رہے. یہ ظاہری حسن و جمال, شکل و صورت کا حسن و جمال ہی آج بھی بوڑھے ہونے کے بعد یہ باقی نہیں رہتا, بلکہ بعض اوقات چہرہ بدل جاتا ہے اور اس کے اندر بدصورتی پیدا ہو جاتی ہے. تو ایسی چیز کہ جو عارضی ہے باقی رہنے والی نہیں ہے, اس کے اوپر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور تکبر کرنا یہ تو دانائی کے خلاف ہے, عقل کے خلاف ہے. اس لیے یہ سبق بھی اس قابل نہیں رہا کہ جس کی وجہ سے آدمی تکبر کرے. آخری سبب ہے جس تکبر کا سبب بنتا ہے, یہ بہت سی چیزوں کے لیے جانے ہیں. کمال اور یوں زیادہ اور یوں سمجھیں گے تو اچھا ہوگا, مال جمال کمال یعنی کسی بھی چیز میں اللہ نے کمال عطا فرما دیا, طاقت و قوت میں اور زور آزمائی میں کمال عطا فرما دیا, بہت بڑا پہلوان ہے, تکبر پیدا ہو, اور کسی چیز میں کسی وصف میں اللہ نے کمال عطا فرما دیا, تکبر پیدا ہو. اور یہ کمالات جو انسان کے اندر ہیں یا اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں, تو یہ کمال جو ہوتا ہے یہ بھی سبب تکبر ہے, لیکن یہ بھی ایک عارضی چیز ہے. اصلی کمال انسان کا اور مومن کا تو وہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے اور اپنی بندگی کو ہر لمحے ظاہر کرتا رہے. یہ کمال ایسا ہے کہ جو اللہ نے جس کو عطا فرما دیا, یہ ختم ہونے والا نہیں, یہ دائمی. دنیا میں بھی یہ کمال ملتا ہے اور ملتا رہے گا, اور اس کے بعد جہاں پر بھی آدمی جائے گا, قبر میں جائے یا آخرت میں جائے, یہ کمال ساتھ ہو. مومن میں اور عام طور پر انسانوں میں سب سے بڑا کمال ہے ابدیت. ابدیت کے معنی آپ سب حضرات جانتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنا ہر حال میں, بندوں جیسی زندگی گزارنا, یہ ابدیت جو ہے یہ سب سے بڑا کمال ہے جو کسی مومن کو اللہ تعالیٰ عطا کرنا ہے, اور یہی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے, یہ ابدیت کا بس. جیسا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا اور ان کی کتابوں میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے جس شخص کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ اس کا قدردان ہوتا ہے. اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے, تمام صفات کمالیہ سب سے اونچے درجے میں لامتناہی انداز میں وہاں موجود ہے. نہیں ہے تو ابدیت نہیں, اس لیے ابدیت کی وجہ سے ابدیت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور قدر ہے اس کے, کیونکہ اس کے خزانوں میں ابدیت ہے. جس کو اللہ تعالیٰ وقت سے ابدیت عطا فرما دے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ انسانیت کا اور ایمان کا کمال ہے. اور جب وصف ابدیت آتا ہے تو حضرت تکبر مٹ جاتا ہے, پھر تکبر باقی نہیں رہتا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کسی نے بیان کیا تھا کہ تکبر کا علاج ہے چاہے وہ کسی بھی سبب سے ہو, ابدیت. وصف ابدیت یہ ہے تکبر کا علاج, اور وصف ابدیت حاصل کرنا آسان ہے, یہ ایک اختیاری چیز ہے, یہ کوئی وہابی چیز نہیں ہے, اختیاری چیز ہے. جس کا دل چاہے اور جب دل چاہے اسے وصف ابدیت حاصل ہو جائے. وصف ابدیت پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا, اس لیے آپ کا مرتبہ سب سے اونچا ہے. پھر درجہ بدرجہ انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام کو عطا فرمایا, اولیاء کے اندر بھی یہی وصف ابدیت ہوتا ہے جس کی قدر ہے اللہ کے یہ غصے ابدیت کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، مطالعے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ غصے ابدیت ہوتا ہے ان لوگوں کی خدمت میں بیٹھنے سے جن کو اللہ نے یہ غصہ عطا فرمایا. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت فاروق اعظم زمانے جاہلیت میں یعنی قبل اسلام کس کیفیت میں تھے، اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھتے تھے، کس قدر تکبر ان کے اندر تھا، جب ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دی، وہاں سے وصفِ ابدیت ان کو حاصل ہوا، اور پھر تو یہ کیفیت ہو گئی جو ان کے بعد کے واقعات میں، بالخصوص زمانۂ خلافت کے واقعات میں، کہ ابدیت کاملہ اپنے ان کے زمانے میں حضرت فاروق اعظم کو حاصل ہوا. کوئی شخص بھی، کوئی صحابی بھی ان کے مماثل اور ان کی نظیر نہ اس وقت سے ابدیت. پھر ان کے پاس بیٹھنے والے اور اسی طریقے سے سلسلہ بسلسلہ یہ وصف ابدیت کا فیض اسی طریقے سے امت کو پہنچتا رہا اور پہنچتا رہے. کتابوں سے وصف ابدیت حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ وصف ابدیت حاصل ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف کمال عطا فرمایا. یہی تکبر کا سب سے مؤثر علاج ہے کہ اپنے اندر وصف ابدیت پیدا کرے، اور تصوف کا حاصل بھی یہی ہے کہ تکبر نکل جائے، اپنی بڑائی نکل جائے اور ابدیت حاصل ہو جائے. حضرت تھانوی کے منصوبات میں بہت زمانہ ہوا ایک واقعہ میں نے دیکھا تھا کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ جو دسویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، گنگوہ میں جہاں مولانا گنگوہی تھے، اپنے زمانے کے خطب تھے، شیخ تھے، ولی تھے، سبھی کچھ تھے، اور ان کا فیض روحانیت نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر کابل میں، بخارا میں، سمرقند میں، نیشاپور میں اور ان تمام علاقوں میں پھیلا ہوا. ان کے ایک صاحبزادے تھے مولانا عبدالقدوس رحمہ اللہ کے، ان کی اصلاح نہیں ہو رہی تھی، ان میں یہ وصف موجود تھا، اور رکا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ گئی. تو شیخ عبدالقدوس نے اپنے ایک خلیفہ کو، جو بڑے بزرگ تھے اور غالباً بخارا میں تھے، ان کو لکھا کہ میرے بچے کی اصلاح کرو، اور ساتھ میں بچے کو بھی بھیج دیا. جب وہ بخارا کے قریب پہنچے اور معلوم ہوا ان کو کہ میرا شیخ زیادہ آ رہا ہے، استقبال کے لیے باہر آئے، بڑے احترام کے ساتھ ان کو لے گئے، بڑی خاطر تواضع کی جیسی ہونا چاہیے. صاحبزادے نے اپنے والد کا خط ان کو دے دیا، یا تو ان کو اپنی گدی پر اس سجادے پر بٹھا رکھا تھا صاحبزادے کو، خط پڑھنے کے بعد کہنے کے نیچے اتر، نیچے آئے، اب اصلاح شروع ہوئی. پہلے تو مسجد کے نمازیوں کے جوتے سیدھے کرائے، اور دوسرے کام بھی کراتے رہیں جس سے تکبر ختم ہو اور ابدیت پیدا ہو. ایک سال کے بعد امتحان دیا اور تجربہ دیا کہ آیا کچھ اصلاح ہوئی یا نہیں, اور اس کا طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ گھر میں صفائی کرنے والی جو ذمہ دارنی آتی تھی اور وہ تمام کوڑا کرکٹ اپنے سر پر رکھ کر لے جاتی تھی باہر, تو اس سے کہہ دیا خاموشی سے, یہ بیٹھے رہتے تھے دروازے میں کیونکہ حکم تھا کہ یہاں بیٹھو. اس سے شیخ نے کہہ دیا کہ جب تو ان کے پاس سے گزرے تھے ان کے اوپر ذرا تھوڑا سا کوڑا ڈالتے تھے اور جو کچھ یہ جواب دے مجھے بتا. اس صفائی کرنے والی عورت نے اس پر عمل کیا اور چلتے چلتے اس انداز میں اسے ٹیڑھا کر دیا اپنی اس چوک جگہ کے ان کے اوپر کوڑا گر دیا. بہت اسے جگہ کہنے لگے نہ ہوا گنگو میں تیری خبر دیتا. جا کر شیخ کو بتا دیا اس نے کہ یہ جواب دیا. شیخ نے کہا کہ ابھی باقی, ابھی بیماری باقی, پھر اصلاح شروع کی, معالجہ کیے, مجاہدے کرائے. ایک سال کے بعد پھر تجربہ دیا اور اسی طرح صفائی کرنے والی عورت سے پھر کہہ دی. یہ تو دروازے میں بیٹھے ہی رہتے تھے کیونکہ وہی جگہ تھی. اس نے جاتے ہوئے اس مرتبہ پوری ٹوکری ان کے اوپر ڈال دی. فوراً کہنے لگے کہ تیرے چوٹ تو نہیں لگی, اب وہ نکل چکا تھا, وہ مرض نکل چکا تھا, کوئی اپنا خیال نہیں, دوسرے کا خیال آ گیا کہ تیرے چوٹ تو نہیں لگی. کھڑے ہو گئے, اس کو بھی ذرا صاف صوف کیا, اپنے آپ کو بھی کیا. جا کر اس نے شیخ کو بتایا پر میں اب اصلاح ہوں. شیخ عبد القدر اس کے پاس بھیج دیا واپس کہ اللہ نے اصلاح فرما دی. چنانچہ والد کے بعد یہی ان کے گدی نشین ہوئے. کہاں سے حاصل ہوا یہ رستے ابدیت؟ اس کی خدمت میں بیٹھنے سے. وہاں سے حاصل ہوئی حضرت رنگوڑی کا قصہ جو حضرت جاسو صاحب نے سنایا تھا وہ بھی اسی کے قریب قریب ہے کہ جب حضرت رنگوڑی حضرت حاجی صاحب سے منسلک ہوئے ایک ہفتہ قیام کیا, مجاہدات ہوئے, حاجی صاحب نے آخر میں ان کا امتحان دیا. امتحان کی صورت یہ تھی جو حضرت ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ کھانے کے لیے روٹی لائے حاجی صاحب, تو روٹی پر تھوڑا سا سالن رکھ دیا اور بغیر کسی پلیٹ کے اور کسی برتن کے وہ روٹی لا کر ہاتھ میں دے دی کہ یہ کھا لے. حضرت گنگوی نے روٹی لے لی تشکر اور امتحان کے ساتھ. جب کھانے کا ارادہ کر رہے تھے حاجی صاحب نے چھین لیا کہ تم اس قابل نہیں ہو روٹی کھاؤ. پر میں حضرت میں تو اس قابل کبھی کھا بھی نہیں اور رکھتی نہیں, یہ جو اللہ نے عطا فرمائی مجھے نعمت اور آپ کے ذریعے سے ملی میں اس کا مستحق نہیں. آج زیاد نے کہا کہ لو اب کھاؤ, امتحان ہو گیا. بس اس کے بعد فوراً اجازت دے دی کہ واپس جاؤ اور اجازت دے دی خلافت کی. وقت سے ابدیت وہاں جا کر پیدا. پہلے سے دل بہت صاف تھا اس لیے ایک ہفتے میں پہنچ گیا اپنے اعلیٰ مقام پر. میرا مقصود یہ تھا کہ وقت سے ابدیت حاصل وہاں سے ہوتا ہے, کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا. تو بہت وقت لے لیا میں نے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رضیل سے محفوظ رکھے اور دوسرے رضائل سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں فضائل سے آراستہ فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب اور مقبول بندہ بنا لیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں میں ہمیں داخل فرمانے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔